الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد سورة انعام کا آخری رکوع آخری پاؤ اور پھر اس کے بعد میں سورة اعراف یہ دو تلاوت کیے گئے ہیں اعراف کا آدھا حصہ سورہ انعام کے اخیر میں جو مضامین آج پڑھے گئے ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے اپنی قدرت کی جو نشانیاں کائنات میں پھیلائی ہوئی ہیں ان کو بیان فرمایا اور غیب کے سارے امور جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے قبضے میں ہیں اور اس کی ساری چابیاں اس کا علم دیا گیا انسانوں کو اور فرمایا کہ بر میں یا بحر میں خشکی میں یا تری میں جہاں جو بھی چیز ہے اور کوئی دانہ زمین کی گہرائی میں جتنے پودے اگتے ہیں ان سب کے جو بیج ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے بیج اور پودوں میں جتنے پتے لگتے ہیں وہ سارے پتے اور کوئی خشک چیز یا تر چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر ہو اور راتوں میں سونے کا جو نظام ہے وہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہوا ہے اور دن میں جو تم کو کام میں مشغول کیا جاتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہی کا حکم بندے پر رہتا ہے یہ نہیں ہے کہ بندہ اللہ کے حکم سے کسی وقت الگ ہو جاتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے حفاظت کرنے کے واسطے انسانوں پر مقرر ہیں اور ایک بات یہ فرمائی کہ تمہارے حالات میں جب کوئی مصیبت اور پریشانی خشکی یا تری میں پیش آتی ہے تم کو اور ایک ایسا موقع آتا ہے کہ جب سوائے اللہ کے کسی سے کوئی امید نہیں رہتی ہے تو پھر اللہ کو پکارتے ہو پھر اللہ پاک تمہیں نجات دیتے ہیں اسے نکال دیتے ہیں تو پھر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہو تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے ہر غم اور پریشانی سے جب بھی کسی بھی پرابلم سے کسی بھی تکلیف سے جو نجات انسانوں کو ملتی ہے وہ اللہ سے ملتی ہے مگر یہ ہے کہ تم شرک کرتے ہو مگر یہ ہے کہ تم شرک کرتے ہو کا مطلب یہ نصف کے مطلب میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب کام بن جاتا ہے تو آدمی ان اسباب کی طرف نظر دوڑاتا ہے کہ کس سے میرا کام بنا پھر وہ ادھر لگا دیتا ہے علاج کا معاملہ ہوا تو ڈاکٹر کو لگا دے گا دوا کی طرف لگا دے گا مقدمے کا معاملہ ہوگا تو وکیل کی طرف لگا دے گا امیگریشن کا معاملہ ہوگا تو کسی اپنے کی طرف لگا دے گا بیماری کی تکلیف کی کوئی بات آ گئی قرض کی کوئی بات آ گئی بے عزتی کی کوئی بات آ گئی عزت کی کوئی بات آ گئی آدمی کی عادت یہ ہے کہ کام ہو جانے کے بعد میں وہ اسباب کی طرف نظر دوڑاتا ہے اور جو سبب اس کو قریب کا نظر آتا ہے اس کی طرف چپکا دیتا ہے کہ فلاں سے یہ کام بنا اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے یہ صحیح نہیں ہے کوئی سبب بھی اختیار لگوایا تو میں نے ہی وہ سبب بھی لگوایا ہے لہذا یہ یقین ہونا چاہیے کہ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ہر کرب سے کرب کہتے ہیں رنج کو تکلیف کو مصیبت کو ہر کرب رنج سے اللہ پاک ہی تم کو نجات دیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ان کی قوم کے ساتھ میں جو محاجہ جو گفتگو ہوئی وہ بہت تفصیل سے ذکر کی گئی اور اس میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کے بارے میں صاف صاف یہ کہہ دیا تھا کہ تم جو بتوں کی پرستش کرتے ہو وہ گھلی گمراہی کے اندر ہے قرآن پاک میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے باپ آزر ہونے کی وضاحت ہے بالکل وَإِذْ قَالَ ابراہیم لی ابیہ آزرا تو آزر ان کے باپ نہیں تھے ان کے چچا تھے پھپا تھے اس قسم کی بات جو ہے نا وہ قرآن کے خلاف ہے اور یہ شیعہ لوگوں کی نکالی ہوئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ابا آزر نہیں تھے آزر ان کے ابا جو ہے نا وہ کچھ اور تھے اور شیعہ لوگوں نے اس لیے نکالی ہے کہ وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آدم علیہ السلام تک مسلمان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کے پورے آبا و اجداد مسلمان تھے تو حضور کی جو اولاد ہے وہ بھی اور ان کے جو اہل بیت ہیں وہ بھی پورے آدم علیہ السلام تک ان کے پورے آبا و اجداد مسلمان ہیں یہ ان کے دماغ میں بیٹھ گئی بات، یہ کوئی اسلامی بات نہیں ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں اگر کوئی شرک اور کفر میں مبتلا رہا تو اسے حضور کی شخصیت میں کوئی کمی اور عیب پیدا نہیں ہوتا، اور اہل بیت کے اوپر کے خاندان میں کوئی شرک اور کفر میں رہا اسے ان کے اہل بیت کی پاکی میں اور اہل بیت کے تقدس اور بزرگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک حدیث میں یہ مضمون ہے کہ میں پاک صلبوں سے ہوتا ہوا آیا ہوں، پاک صلب پیٹ کو کہتے ہیں، یعنی جو میرا میں منتقل ہوتا ہوا آیا نسل آبادی میں، وہ میں بالکل پاک سے ہوتا ہوا آیا ہوں۔ اس کا مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے حضور تک جو بھی تسلسل اولاد آدم کا ہے، تناسل کا ہے، نسل کا ہے، وہ بالکل اس زمانے کے صحیح شادی کے طریقے کے مطابق ہوتا ہوا آیا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ ناجائز تعلقات کی وجہ سے ہمارے آبا و اجداد میں کوئی پیدا ہو گئے تھے، بلکہ آدم علیہ السلام تک پورے بالکل جو طریقہ ہر زمانے میں جو جائز طریقہ شادی کرنے کا ہوتا تھا، اس جائز طریقے سے شادی ہو کر میں اپنی نسل میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں۔ یہ آپ نے فرمایا، جائز طریقے سے ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہو۔ شادی جو ہے جس مذہب میں بھی جس طریقے میں بھی ہوتی ہے ان کے اعتبار سے وہ شادی کنسیڈر ہوتی ہے۔ معلوم ہوگا آپ کو یہ مسئلہ کہ اگر کوئی کپل مسلمان ہو جائے، میاں بیوی دونوں، تو ان کی تھوڑی پھر شادی پڑھائی جاتی ہے، ان کی پھر شادی نہیں کرائی جاتی، اس واسطے کہ وہ شادی آلریڈی اسلام میں بھی معتبر ہے، وہ کیونکہ ان کے رواج میں، ان کے طور طریق میں شادی کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے شادی ہوئی ہے۔ الا یہ کہ اگر وہ دونوں کپل آپس میں ایسے ہوں کہ اسلامی اعتبار سے جمع نہیں ہو سکتے، حرمت کا رشتہ ہے، ناجائز ہونے کا کوئی رشتہ ہے، پھر ایسی صورت میں تفریق کراتے ہیں، ورنہ اگر کبھی کبھی مسلمان کپل مسلمان ہو جائے، چاہے یہودیوں میں سے ہو، چاہے عیسائیوں میں سے ہو، چاہے بت پرستوں میں سے ہو، دہری کسی میں سے بھی ہو، اگر وہ شادی کے طریقے پر ہیں بالکل، ان کے طور طریق میں جو میاں بیوی بننے کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی۔ ہم پھر اسلام میں آنے کے بعد میں نئے سرے سے ان کی نکاح خانی نہیں کرائی جاتی، صحابہ کرام جب مسلمان ہوتے تھے تو نئے سرے سے تھوڑی ان کی پھر نکاح خانی کرائی جاتی تھی، شادی کرائی جاتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا یہ مطلب ہے کہ جو طریقہ جائز ہر زمانے میں شادی کا رہا ہے ان کی اپنے اپنے مذہب میں، جس مذہب کے بھی وہ اپنے آپ کو فالوور بتاتے رہے ہوں، اس طریقے سے میں ہوتا ہوا آیا ہوں، کوئی ناجائز نسل نہیں ہوں میں کسی کی، یہ بتانا چاہا حضور نے۔ اس سے یہ نہیں سمجھ میں آتی بات کہ کوئی اوپر شرک بھی نہیں ہوا، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو عقیدہ ہے وہ ایک غلط عقیدہ پہلے سے ذہن میں بٹھانے کی وجہ سے قرآن پاک کو بدلنے کی ایک تدبیر ہے۔ قرآن کبھی بدلنا نہیں چاہیے۔ قرآن پاک میں صاف یہ مضمون ہے کہ ابراہیم کے ابا آزر تھے اور وہ بت پرست تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مزاج تھا اس کی طرف بہت خاص طور پہ توجہ دلائی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھانے کے واسطے چاند کی مثال، سورج کی مثال، ستاروں کی مثال دی، اور فرمایا کہ یہ سب خدا بنانے کے الہ بنانے کے قابل نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات، میں نے اپنا منہ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا فاطر ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ تو اپنا منہ کر لینے سے مراد اپنی ذات کا رخ، اپنے دل کا رخ، اپنی توجہ کا رخ، اپنی عقیدت کا رخ، اپنی محبت کا رخ۔ منہ سے مراد خالی قبلے کی طرف منہ جیسے ہوتا ہے فزیکل منہ، وہ مراد نہیں ہوتا، بلکہ مراد یہ ہوتا ہے کہ میری چاہت، میری عقیدت، میری محبت، میری تابعداری، میری عبادت، یہ ساری کی ساری صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زبانی مسلمانوں کو سمجھائی ہے یہ بات کہ ان کے رہنے سہنے کا، ان کے سوچنے کا انداز جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں مسائل بہت کم ہیں، احکام نہیں بیان کیے گئے زیادہ، نماز کے مسئلے، روزے کے مسئلے، زکوٰۃ کے مسئلے، حج کے مسئلے، شادی بیاہ کے مسئلے، کاروبار کے مسئلے بہت تھوڑے تھوڑے سے ہیں، بہت ہی تھوڑے ہیں، حدیثوں میں زیادہ ہیں مسئلے۔ اس لیے حدیثیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں مسائل کے اندر، آیتیں جو ہیں وہ بہت کم ہیں۔ قرآن پاک کے اندر جو اصل مضمون جو لگتا ہے، یعنی غور کرنے سے جو بات سمجھ میں آتی، وہ یہ ہے کہ ذہن بنانے کا مضمون زیادہ ہے۔ قوموں کے حالات، فرما برداری کرنے والی قوموں کے حالات، نبیوں کی بات جنہوں نے سنی ان کے حالات، جنہوں نے نہیں سنی ان کے حالات، انسان کی پیدائش کا نظام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطراف میں جو کائنات کا نظام نعمتوں کا، قدرتوں کا بنایا ہوا ہے، انسان کی پرورش کا، ربوبیت کا، کھانے کا، پینے کا، رہنے سہنے کا، موسموں کا، رات اور دن کا، بارش کا، ہوا کا، بادلوں کا، چاند و سورج کا، ان پر زیادہ سے زیادہ ادھر توجہ دلائی جاتی ہے کہ اس کے مطابق آدمی شب و روز جو ہے نا وہ یہ سوچ کر اللہ کی عظمت و بڑائی کو سوچتا رہے. اور تیسرا مضمون زیادہ یہ چلتا ہے کہ تم اس دنیا میں تھوڑے دن کے لیے آئے ہو، جب یہاں سے جاؤ گے تو تمہارے ساتھ کیسے حالات پیش آئیں گے، کس طرح کے حالات سے تمہارا سابقہ ہے، چونکہ یہ چیز انسان نہ اپنے تجربے سے جان سکتا تھا اور نہ کوئی محسوس کرنے والی چیز ہے یہ، نہ عقل سے دریافت کی جا سکتی یہ چیزیں. تو اس لیے مرنے کے بعد جو حالات جس طرح کی چیزوں سے سابقہ انسان کو ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت جگہوں پر بہت تفصیل سے بیان کیا ہے. مثال کے طور پر یہ سورہ اعراف کے شروع میں کچھ آیتیں ہیں، ان کا ترجمہ آپ کے سامنے کرتا ہوں، آپ اس سے اندازہ کریں گے. پہلے یہ مضمون سنایا اللہ پاک نے ایک جگہ پر کہ دیکھو جتنی دنیا میں ہم نے پاک چیزیں بنائی ہیں وہ بھی ہم نے ایمان والوں کے لیے ہی بنائی ہیں، اور ایسی چیزوں میں سے کون سی چیزیں ہم نے حرام کی ہیں. جب یہ ناجائز یہ ناجائز یہ ناجائز ہوتا ہے نا تو لوگوں کو ایک قسم کا ہوتا ہے کیا یہ سب، یہ حرام یہ حرام یہ حرام، جینا مشکل کر دیا مولویوں نے. مولوی اپنی طرف سے کچھ کرتے نہیں، وہ تو قرآن حدیث کی بات سناتے ہیں. تو جگہ جگہ اس مضمون کو سمجھایا کہ بتاؤ میں نے کیا حرام کیا ہے تم پر. گائے ہیں اس کے دونوں نر و مادہ ہیں، اونٹ ہے اس کے نر و مادہ ہیں، بکریاں ہیں اس کے نر و مادہ ہیں، اس میں سے کون سا میں نے حرام کیا ہے؟ اور پاک چیزیں تمہارے کھانے کے لیے کتنی نکالی میں نے، اور تمہارے لیے تو نکالی ہیں یہ ساری. سارے غلے کھاتے ہو، سارے حبوب کھاتے ہو، ساری روٹیاں کھاتے ہو، ساری ترکاریاں کھاتے ہو، سارے پھل فروٹ کھاتے ہو، حرام کی فہرست تو بہت تھوڑی ہے. اب تم اسی حرام میں رہتے ہو تو تمہیں لگتا ہے کہ بہت مشکل کر دیا ہے. اس مضمون کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے پاک چیزیں بنائی ہیں وہ اپنے ایمان والوں کے لیے ہی بنائی ہیں. البتہ اس میں یہ بات ہے کہ بےمانوں کو استعمال کرنے کی چھٹی ہے، یہاں پہ فری ہے ان کے لیے بھی، استعمال کر لو تم. بنی ہے ایمان والوں کے لیے اور بےمانوں کے لیے بھی گنجائش ہے. البتہ قیامت کے دن ایمان والوں کے لیے ہی بنی ہے، ایمان والے ہی استعمال کر سکیں گے. آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ صرف ایمان والوں کے لیے بنی ہیں، اس میں سے بےمان بالکل کوئی بھی استعمال نہیں کر سکے گا. حرام کیا ہے؟ فرمایا حرام تو فواحش حرام ہے، بے حیائی کی باتیں حرام ہیں، ظاہری ہوں کہ باطنی ہوں، گناہ جو ہیں وہ حرام ہے، سرکشی کرنا وہ حرام ہے، شرک کرنا وہ حرام ہے، یہ چیزیں ہم نے حرام بنائی ہیں. اور ایک بات ذہن میں رکھ لو کہ میرے پیغمبر تمہارے پاس آتے رہیں گے. آدم کی پوری اولاد آدم کو خطاب کر کے اللہ فرما رہے ہیں، اے آدم کے بچوں اس بات کو یاد رکھو کہ میرے پیغمبر تمہارے پاس آئیں گے، میرے احکام سنائیں گے. جو اللہ سے ڈرے گا اور اپنے حالات کو صحیح کر لے گا اس کو کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا، اور جو لوگ جھٹلائیں گے میری آیتوں کو، بڑاپن کریں گے ان پر عمل کرنے سے، تکبر کریں گے، تو یہ جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ تکبر کرتے ہیں، بڑاپن کرتے ہیں، جب ان کے پاس ہمارے فرشتے ان کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو پھر ان سے فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں تھے، کیوں تم اس حالت کے اندر تھے، کیا مصیبت آئی ہوئی تھی تمہارے اوپر، تو کہتے ہیں کہ بس گمراہ ہو گئے ہم. اور یہ پوچھتے ہیں فرشتے کہ تم اللہ کے علاوہ جن پہ اعتماد کرتے تھے، بھروسہ کرتے تھے، وہ ہاں وہ کہاں گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب وہ تو ہے نہیں اس وقت، وہ تو غائب ہیں. یہ بتا رہے ہیں اللہ پاک کہ وہ رہیں گے نہیں کبھی بھی، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے گا مرتے وقت میں وہ آئے گا نہیں اس کے پاس میں. فرشتے ان کو کہیں گے کہ چلو تم بھی ان لوگوں کے ساتھ میں چلو جو انسانوں اور جنات میں سے تم سے پہلے جہنم کے قابل ہو کے گئے تھے. قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار. اب ایک ایک گروپ جو جہنم میں جاتا ہے یہاں سے، بےمانوں کا، بد کرداروں کا، بدعملوں کا، تو یہ لوگ ان پہ لعنت کرتے ہیں، وہ لوگ ان پہ لعنت کرتے ہیں. کلما دخلت امت لعنت اختہا. ایک امت جب داخل ہوتی ہے تو دوسری امت جو ہے نا اس کے اوپر لعنت کرتی ہے، کیا مصیبت آ گئی تھی، تمہارا بلا برا ہو، کیوں تم نے جو ہے نا اپنے آپ کو برباد کیا. حتی اذا دارکوا فیہا، یہاں تک کہ سب جمع ہو جاتے ہیں، پھر سارے بےمانوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے. قالت اخراہم لاولاہم. تو جو بڑے لوگ تھے ان کو دکھا کے چھوٹے لوگ، یعنی جو فالو کرنے والے، جن کو فالو کیا گیا، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی سنی گئی، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سننے والے ہوتے ہیں، تو جو خود گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ گمراہ کیا، ان کو کہے گی وہ جماعت جو بعد میں آئے گی کہ پروردگار انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، لہذا آپ ان کو ڈبل عذاب دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ ہر ایک کو ڈبل ہی ہے، یہاں پہ سنگل کسی کو نہیں ہے. قال لکل ضعف، ہر ایک کو دگنا ہے. مطلب ہر ایک کو محسوس ایسے ہی ہوگا کہ اس کو سب سے زیادہ ہے، چاہے وہ بعد میں پہنچا ہو، چاہے وہ پہلے پہنچا ہو، چاہے وہ گمراہ کرنے والا ہو، چاہے وہ ہو جو گمراہ کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو گیا ہو. وہ پہلی جماعت جو بڑی ہے، یعنی جس نے لوگوں کو گمراہ کیا، وہ کہے گی فما کان لکم علینا من فضل، کوئی ہم پر، کوئی ہمارے اوپر جو ہے نا تمہارے لیے کوئی فضیلت نہیں تھی، ہم کوئی تمہارے بڑے نہیں تھے، لہذا ہمیں بھی چکھنا ہے عذاب، آپ کو بھی عذاب کو چکھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آسمان کے دروازے بھی نہیں کھولے جائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے. سوئی جسے تاگا سیا، جس میں تاگا ڈال کے سیا جاتا ہے، ایک تاگا اس میں آنے کی گنجائش ہوتی ہے، اس میں سے اونٹ تو نہیں گھسا سکتے ہم. میں کہ جیسے اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی بے ایمان جنت میں داخل نہیں کیا جا سکتا. حتی یلج الجمل فی سم الخیار، ان کے لیے جہنم ہی ٹھکانہ ہے، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ جہنم ان کے اوپر سے آگ گھیر لے گی پوری کی پوری. اس کے بالکل برعکس جو ایمان والے اور اچھے عمل والے ہیں، اور یہ اچھے عمل والے وہ ہوتے ہیں کہ جو ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کام نہیں لگاتے، یہ بھی اللہ نے بتا دیا. اچھے عمل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طاقت سے زیادہ کوئی برڈن ڈالا گیا ہے، نہیں، لا نکلف نفسا الا وسعها، یہ جنت میں ہوں گے، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جتنے یہ جنت میں جائیں گے ان کے سینوں میں سے ہم ایک دوسرے کی دشمنی نکال دیں گے. اب دنیا کے اندر آپس میں اختلافات بہت رہتے ہیں، نیک لوگوں میں بھی، اچھے لوگوں میں بھی، وہ بھی جنت میں گیا، یہ بھی جنت میں گیا، وہاں اس کی یا دنیا میں دشمنی تھی، اب وہاں پہ بھی دشمنی ہوگی تو کیسا آمنا سامنا کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ہر ایک کا کینہ اور دل کا غل جو ہے، سینے کا غل، وہ سب کا نکال دیں گے وہاں پر. سب یہی کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دے دی تو ہم آج یہاں پر ہیں، اگر اللہ کی ہدایت نہ ہوتی تو ہم بالکل ہدایت نہیں پا سکتے تھے. پروردگار کے رسول ہمارے پاس حق کو لے کر آئے اور ہمیں اللہ نے توفیق دے دی کہ ہم نے اس کو قبول کر لیا. جب یہ گفتگو کر رہے ہوں گے تو ان کو اعلان کیا جائے گا کہ یہ جو جنت ہے اس کا تم کو وارث بنایا جا رہا ہے، اور یہ وراثت میں تم کو تمہارے عمل کی وجہ سے دیا جا رہا ہے، ویسے بلا وجہ نہیں دیا جا رہا، جو عمل تم دنیا میں کرتے تھے، جو تکلیف اٹھاتے تھے، اس کی وجہ سے تمہیں یہ جنت دی جا رہی ہے. پھر وہاں یہ ہوگا کہ جنتی اور جہنمی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی سن بھی سکتے ہیں، حالانکہ ہزاروں لاکھوں سال کی مسافت ہوگی، جتنا یہاں سے سورج دور ہے اس سے بھی زیادہ دور جنت اور جہنم کے فاصلے ہیں، مگر یہاں کی بات وہاں سنی جائے گی، وہاں کی بات یہاں سنی جائے گی، یہاں کا آدمی وہاں دیکھا جائے گا، وہاں کا آدمی یہاں دیکھا جا سکتا ہے. تو جنتی جو ہیں وہ جہنمیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ جو وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا وہ صحیح تھا، کیا تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا وہ بھی صحیح نکلا؟ کیونکہ تم پہ کیا بیت رہی ہم کو تو نہیں پتا ہے. تو یہ جہنمی کہیں گے کہ ہاں بالکل، جو کہا گیا تھا، جو ڈرایا گیا تھا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو یہ ہونے والا ہے، بالکل صحیح نکلا. جیسے یہ دونوں کی گفتگو ختم ہوگی تو ایک مؤذن اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، خدا کی رحمت سے وہ دور ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اللہ کے راستے میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، اس میں سے غلط راستے نکالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. ان کے درمیان اور جہنمیوں کے درمیان اور جنت والوں کے درمیان میں حجاب کر دیا جائے گا. اس گفتگو کے بعد میں ہر وقت نہیں رہیں گے وہ کیفیت، چونکہ پھر تو بدمزگی کا سامان ہو جائے گا، ایک آڑ اور رکاوٹ ڈال دی جائے گی. اور اعراف میں کچھ لوگ ہوں گے، اعراف ایک جگہ کا نام ہے جنت اور جہنم کے درمیان میں، جن لوگوں کے نیکیوں کے پڑلے برابر ہو جائیں گے، نیکی بھی برابر، برائی بھی برابر ہو گئی، حالانکہ نیکی 10 گنا زیادہ ہے، برائی ایک کے بدلے ایک ہے، نیکی ایک کے بدلے 10 ہے، لیکن پھر بھی دونوں بالکل برابر ہو گئے، تو ان کا فیصلہ ابھی نہیں ہوگا، بعد میں ہونے والا ہے ان کا فیصلہ، تو ان کو اعراف میں رکھا جائے گا. ایک تفسیر اعراف والوں کی یہ ہے، اور بھی دوسری تفسیریں ہیں، میں ایک تفسیر عرض کیا صرف. فرمایا وہاں پر کچھ لوگ ہوں گے جو ان سب کو جانتے ہوں گے اور جنت والوں کو پکار کے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، ابھی داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے لیکن داخل ہونے کی امید رکھتے ہوں گے، اور جب جہنمیوں کی طرف ان کا رخ ہوگا دیکھیں گے تو فوراً اللہ سے پناہ مانگیں گے کہ پروردگار ان کے ساتھ مت کرنا، جنت میں جانے کی امید رکھیں گے اور جہنمیوں سے پناہ مانگیں گے. پھر یہ اعراف والے جو ہیں کچھ ایسے لوگوں کو جن کو پہچانتے ہیں ان کی علامتوں سے پکاریں گے اور کہیں گے کہ بھائی کیا ہوا، تم کو فائدہ نہیں ہوا؟ یہ جہنمیوں میں سے جو اسپیشل قسم کے بڑے بڑے چودھری ہیں نا، ان کے بارے میں ان کو کہیں گے کہ ما اغنا عنکم جمعکم، وہ جو تمہارا اتحاد تھا اور تمہارا جو ہے نا ملہ تھا سب لوگوں کا، تمہاری جو جمعیت تھی، تمہارا جو لشکر تھا، تمہاری جو فوجیں تھی، تمہاری جو طاقت تھی کدھر چلی گئی اور تمہارا تکبر کدھر چلا گیا؟ تم تو ان کے بارے میں یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ پاک کی رحمت ان کو ملے گی نہیں، جو آج جنت میں مزے میں ہیں ان کے بارے میں تم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اللہ پاک کی رحمت کے مستحق ہی نہیں ہوں گے، یہ تو جنت میں چلے گئے، ان کو تو خوف بھی نہیں ہے، ان کو تو حزن بھی نہیں ہوں گا۔ پھر جہنمی جو ہے وہ جنتیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ جو اللہ نے تمہیں پانی دیا ہے اور جو اور دوسری نعمتیں دی ہیں اس میں سے تھوڑا ہمیں دے دیجئے، تو وہ اعلان کریں گے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرما دیا ہے ان کو، پانی کو بھی اور دوسری نعمتوں کو بھی کافروں پر۔ یہاں نہیں مل سکتی، ایک گھونٹ پانی کا کسی کافر کو جنت کا نہیں مل سکتا، ایک پھل میں سے کوئی چیز میسر نہیں ہو سکتی۔ یہ کون لوگ ہیں جو محروم ہونے والے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے ساتھ کھیل تماشا کرتے ہیں، جنہوں نے دین کو لہو بنایا۔ دو مطلب ہیں اس کے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان کا مذہب اور دین ہی کھیل تماشا تھا، کوئی مقصد زندگی کا نہیں ہے، بس کھیل تماشے میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ جس مذہب کو فالو کرتے تھے اس مذہب میں کیئرفل نہیں ہوتے تھے، بس لہو لعب بنایا، کھیل تماشا بنا دیا تھا۔ کیونکہ کھیل تماشے کی تفصیلات بہت ہیں، اپنے مسلمان ہونے کے اعتبار سے اسلام میں کھیل تماشے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ احکام دین میں مسئلے مسائل کے اندر اپنے گیس سے، اپنی رائے سے، اپنے تخمینے سے، اچھوں و بروں کے مخلوط علم سے آدمی کوئی بھی چیز طے کر لے اور کوئی بھی چیز کرنے لگ جائے، وہ بھی دین کو کھیل تماشا بنانے میں آتا ہے۔ اس لیے اس میں بہت ڈرنا پڑتا ہے، اصل میں یہ مذہب کا معاملہ ہے، کوئی ذاتی چیز نہیں ہوتی، ہے اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کے رسول کی بات ہے، یہ تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ، ڈر کے ساتھ، پوچھ پوچھ کے، معلوم کر کے، جو زیادہ پہلو احتیاط والا پہلو ہے اس پہ جو چلے گا وہ آدمی دین کو کھیل تماشا بنانے سے بچے گا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکہ دے دیا تھا، آج ہم ان کو بھلائیں گے جیسا کہ وہ ہماری ملاقات کو بھلائے ہوئے تھے، وہ دنیا میں جب تک تھے ہم سے ملنے کو بھولے ہوئے تھے، آج ہم نے اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیا، بھلا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس کتاب میں ہم نے ایسی ایسی تفصیلی باتیں تم کو سمجھائی ہیں جس کے اندر علم بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، ایمان والوں کے لیے یہ ہے۔ اب اتنا کھلا سمجھا دینے کے بعد میں لوگوں کو اور کسی چیز کا انتظار نہیں ہو سکتا اگر پھر بھی حق پر نہیں آتے ہیں، سوائے اس کے کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ پریکٹیکلی ان کے سامنے آ جائیں۔ هل ينظرون الا تاویلا، لوگ بس اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس کی حقیقت سامنے آ جائے، اس کی تفسیر سامنے آ جائے جو ان کو سمجھائی گئی، بتائی گئی، یعنی جو چیز کہی گئی ہے وہ چیز عملاً ان کے سامنے آ جائے۔ اور اس بات کو یاد رکھ لو کہ جس دن عملاً یہ چیز سامنے آئے گی اس دن کسی کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی، اور لوگ کہیں گے کہ کوئی ہے ہمارا سفارشی جو ہماری سفارش کر کے بچا دے، لوگ کہیں گے کہ کوئی کیا صورت ہے ایسی کہ ہم واپس کر دیے جائیں اور ان عملوں کے علاوہ کو اختیار کریں جن کو ہم کرتے رہے ہیں، وہاں یہ لوگ اپنا نقصان کر لیں گے اور جن جن چیزوں پر ان کا اعتماد اور بھروسہ تھا وہ سارے ان سے غائب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی تمہارے رب ہیں اور خالق ہیں آسمانوں اور زمینوں کے، اور انہوں نے 6 دنوں میں ان کو بنایا ہے، پھر وہ عرش پر مستوی ہوئے اور پھر رات اور دن کا نظام قائم کیا، اور رات جو ہے وہ دن کا پیچھا کرتی ہے، دن جو ہے وہ رات کا پیچھا کرتا ہے، اور چاند اور سورج اور ستارے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ عالم خلق وہ پورا اللہ کا ہے، پیدائش والا جو امر ہے، اور عالم امر اس میں جو اللہ کے احکام ہوتے ہیں وہ پورے اللہ پاک کے ہیں، وہی مالک ہیں خلق کے بھی، وہی اس کے اندر حکم کے بھی مالک ہیں۔ تبارک اللہ رب العالمین، تمہارا جو عالمین کا رب ہے اللہ رب العزت، وہ بہت برکت والا ہے۔ اپنے رب کو پکارا کرو، عاجزی سے پکارو اور آہستہ سے پکارا کرو، دعا کرنے کی ادب بتایا گیا کہ عاجزی سے اور آہستہ سے پکارا کرو، انہ لا یحب المعتدین، اللہ پاک حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتے۔ یہ انداز ہے، ہر روز تقریباً اس انداز کا مضمون جو ہے قرآن پاک میں آتا ہے کہ جس میں عام احوال، جنت کے احوال، جہنم کے احوال، قیامت کے احوال، انسانوں کی کامیابی ناکامی کے احوال، بات ماننے والوں کے نہیں ماننے والوں کے احوال، ایک ذہن بنانے والا اور ایمان بنانے والا جو مضمون ہوتا ہے قرآن پاک میں، یہی غالب رہتا ہے ہمیشہ۔ اب تعالی شانو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها، اللهم حبب لنا الايمان وزينه في قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے. اے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے. ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے. ہماری تراویح کو قبول فرمائیے. ہمارے قرآن پڑھنے کو قبول فرمائیے. ہمارے قرآن سننے کو قبول فرمائیے. اے اللہ اس میں جو مضامین ہیں اس کے مطابق ہمارا ایمان بنا دیجئے. اس میں جو کرنے والے کام ہیں ان کا کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے, اور جن چیزوں سے بچنا ہے ان سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. آپ کی جو پسندیدہ زندگی ہے مولا اس کے مطابق ہماری زندگی کو گزروا دیجئے. مولا اب تک کی ہماری جو غفلتوں کی معصیتوں کی اور لہو لعب والی زندگی گزری ہے پروردگار اس کو معاف فرما دیجئے, اور جتنی زندگی قسمت میں ہمارے رہ گئی ہے یا اللہ آپ کی رضا والی اس کو بنا دیجئے, آپ کے حبیب کی اتباع والی اس کو بنا دیجئے. اے اللہ آخرت کی تیاری کے ساتھ اس دنیا میں رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.